الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے شروع فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرما دی کہ اس دنیا میں وہ پہلے آدمی تھے اور نبی بھی تھے. پھر سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور آخر ایک مقام ایسا آیا کہ اگلے پچھلے اس زمانے سے پہلے جو گزر چکے اور ان کے بعد بھی جو آئے, ایک شخص کو یہ رتبہ دیا اور فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امام مقرر کیا, اور اس امامت کبریٰ و عظمیٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جتنے بھی آئے ان کے تابع تھے. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اپنے اپنے فن میں امامت بخشتا ہے, اور اللہ تعالیٰ علم اور انسانی جذبات جو اس کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں ان میں بھی امامت کے درجے پہ لوگوں کو فائز کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درجہ امامت اللہ نے بعض لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. ہمارے علم میں اب تک کے 1500 سال میں اللہ تعالی نے عقل اور تصوف اور کتاب و سنت کو سمجھنے میں اور تصوف اور ان چیزوں کی تشریحات میں درجہ امامت پر جسے فائز فرمایا وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو انہوں نے تحریر فرمائی اور کئی 100 رسائل اور بھی اندلس میں پیدا ہوئے اور پھر اسپین سے ہجرت کر کے وہ مصر تشریف لے گئے. پھر اللہ نے ان کے علوم کے دروازے کھولے اور انہوں نے خود تحریر فرمایا کہ مجھے الہام کیا گیا کہ میں فتوحات مکیہ تحریر کروں. میں نے بہت ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ جو حقائق اور جو چیزیں آپ نے وارد فرمائی ہیں مجھے لکھنے کے لیے مجبور نہ کریں، مجھ پر مہربانی کی جائے۔ تو جواب یہ ملا کہ اگر تم یہ نہیں لکھو گے اور یہ رمضان تمہیں مکہ مکرمہ میں گزارنا ہے، اور اگر نہیں لکھو گے تو زندہ جلا دیے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نادر و نایاب فتوحات مکیہ لکھی، اور فتوحات مکیہ صدیوں مسلمان پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اور اسی طرح اللہ نے جس شخص کو بہت بڑی فضیلت بخشی اور کمال کی نسبتیں عنایت فرمائیں، وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بعد عشق کے میدان میں غالباً اس آدمی جیسا اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ مولانا روم تھے۔ اللہ کا چاہنے والا اور اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کا برملا اظہار کرنے والا شخص، معروم کے بعد اب تک کوئی شخص سامنے نہیں آیا۔ اللہ کے علم میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن معروم کی مثنوی اور جو چیز ان کے ذریعے بھیجی گئی، عمومی طور پہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو خصوص میں لکھا تھا وہ یہاں بھی آیا، اور معروم کی مثنوی نے اسے منظوم کر دیا۔ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے علوم کو پڑھنے اور پڑھانے والا، جانچنے والا اور بے لاگ تبصرہ کرنے والا اب شاید ہی کوئی رہ گیا ہو، وگرنہ میدان خالی ہے، اور آخری زمانے میں جو اس کے شراح پیدا ہوئے اور جنہوں نے ابن عربی کو پڑھا اور پڑھایا، ان ہستیوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا میں رحمہ اللہ، یہ آخری ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے کے مانے ہوئے علماء، فلسفہ اور منطق کے امام، اور مختلف علوم کے شناور، وہ گولڑا شریف آتے تھے فسوس پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح معروم کی مثنوی صدیوں تک امت کو اس نے سنبھالا۔ خانقاہیں ہوتی تھیں، شام کو درس ہوتے تھے، صبح درس ہوتے تھے، اور مثنوی کی جتنی بھی مباحث تھیں وہ عقل سے زیادہ عشق کا درس دیتی تھی، اور انسان بنتا تھا، میچیورٹی بلوغت انسانوں میں پیدا ہوتی تھی، اور انہیں یہ سبق دیا جاتا تھا کہ تم لوگ اپنی زندگی میں امور کے انجام کا سوچ کر پھر پہلا قدم رکھو، اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن معروم بار بار مثنوی میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اس ایک چھوٹی سی بات کو سمجھ لے تو بڑی حد تک خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے. مولانا روم نے مثنوی میں لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا میں اشیاء جامد نہیں ہے، انسانی زندگی کہیں بھی اس کو سکون اور قرار نہیں ہے، یا وہ پیچھے ہٹتی ہے یا آگے بڑھتی ہے، اور انسان کی زندگی پیچھے ہٹے آگے بڑھے یہ تم انجام سوچ لو اپنی زندگی کا، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسانی زندگی جامد رہے. اور صدیوں تک لوگوں نے اس مثنوی سے اپنے آپ کو انسان بنایا، اور اس امت پر بہت بڑا احسان ہوا خدا کا کہ اس نے ابن عربی، معروم حکیم سنائی غزنوی اور علامہ اقبال اور فرید الدین عطار اور عراقی جیسے بلند مرتبت لوگ اس امت میں مبعوث فرمائے، اس امت میں بھیجے. اور یہ سب وہ لوگ تھے جن کے ہاں انسانی نفسیات کے عقدے کھلے، اور انہوں نے انسان کو انسان بنایا، اور ان سب نے کہا کہ تم میچیور ہوتے ہو جب تمہارے جسم سے گندگی باہر آتی ہے، اور پھر تم ایک میچیور آدمی ہوتے ہو، اور انسان اس وقت بنتے ہو جب تم خود گندگی سے باہر آتے ہو. اس لیے یہ تمام لوگ اور یہ پورا گروہ انسان بناتا رہا، بہت گمنامی کے ساتھ، بہت خاموشی کے ساتھ، بالکل ایک طرف ہو کے، پکے اور سچے مومن جن کے متعلق اور اس گروہ کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے سب سے اچھے دوست کون ہیں، اور پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ ان احبا اولیاء عندی، میرے وہ بندے جو مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں، جو حقیقت میں میرے دوست ہیں، وہ تم دیکھو گے کونوں کدروں گوشوں میں رہتے ہیں، کوئی شہرت نہیں ہوتی ان کی، کرائے کے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں تو محلے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا آدمی کہاں گیا. اور جب وہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو کوئی ان کو دعوت کے لیے نہیں بلاتا. ایک جگہ آیا کسی تمرن او تمرتین، ایک اور دو کھجوریں کھانے کو وہ ترسے ہوئے ہوتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی ہوتی ہے. اس غم من الصلاۃ، ہم نماز میں انہیں بڑا حصہ دیتے ہیں، قلت و راسی، مرتے ہیں تو ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، قلہ بواقی، اور شادیاں اور یہ چیزیں ساری، اس سے بہت دور ان پہ عورتیں رونے والی بھی کم ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں میں انہیں نماز میں بڑا حصہ دیتا ہوں، اور دیکھو تم وہ میرے دوستوں کو کہ وہ زندگی اس حال میں گزار کے ثم نقد پھر ایسے چل بستے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نقد، یہ نقد کیا چیز ہے؟ پرانے زمانے میں صراف جو ہوتے تھے وہ سکوں کو پرکھتے تھے اور آواز سے پہچانتے تھے کہ سونا خالص ہے چاندی خالص ہے یا ناخالص ہے. جو کھنک ناخالص اس کو ادھر پھینک دیا اور جو خالص اس کو ایک طرف الگ کر دیا. انگوٹھے کے ناخن پہ سونے اور چاندی کے سکے رکھ کے وہ یوں اسے پش کرتا تھا اور وہ ہوا میں اچھلتا تھا, اس کی آواز سے پہچان جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل بستے, ایک منٹ میں یہ گئے اور وہ. یہ لوگ جو اللہ کے دوست, یہ یہی گروہ تھا. اس لیے عقل انسانی یہ خود گرفتار ہے. ایک عقل ہے جو معاش کے امور کو سکھاتی ہے اور وہ مطلوب ہے, جہالت مطلوب نہیں. کوئی آدمی اپنا رزق اور روزی کا سامان نہ کر سکے یہ مطلوب نہیں. اور ایک عقل معاد ہے, وہ عقل جو حقیقت کی طرف رہنمائی کرے اور جذبات سے مغلوب نہ ہو, وہ عقل قابل اعتبار ہے ہمارے. عقل مشیر بن جائے, وزیر بن جائے, اور عقل انجام سوچے بغیر کود پڑے, اس کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں. عقل حسن سے متاثر ہوتی ہے, اور حسن سے جو چیز ہونی چاہیے وہ عشق ہے. عقل حسن سے متاثر ہوتی ہے اور پھر اس کو پا لینے کی خواہش اور جدوجہد کرتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے, یہ عقل اسے پھنسا دیتی ہے. کبھی یہ غالب آ جاتا ہے کہ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج اور عمرہ کرائیں, اللہ کی طرف چلیں, اور کبھی یہی عقل اسے ان ساری چیزوں سے بیگانہ کر دیتی ہے, اور بڑے بڑے تہجد گزار اور جن میں جوانی میں اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کا جوش, امنگ اور جذبہ تھا, وہی خدا کی نافرمانی کے سمندر میں جا گرتے. اس لیے عقل انسانی جس طلب کو پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے عقل کچھ نہیں. علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا, عطا سلاف کا جذبے دروں کر. اللہ جو اس امت کے بڑے لوگوں کے دل میں درد تھا نا تیری محبت میں, تجھے پانے کے لیے جو جدوجہد ان کے دل میں جو سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا, وہ مجھے بھی نصیب. شریک زمرائے لا یحزن کر, اللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جن کے متعلق تو نے قرآن میں کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا قیامت. خرد کی گتیاں سلجھا چکا میں. اللہ جو عقل اور اس کے قصے اور افسانے ہیں سب سلجھا چکا. میرے مولا مجھے صاحب جنو کر, اللہ پاگل پن دے, دیوانہ پن دے, میں پاگل ہو جاؤں, دیوانہ ہو جاؤں تیرے عشق. محمد حسین صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا گھر والوں کو کہ میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنے دینا جس سے خودکشی ہو سکے. تو پوچھا گیا, حضرت یہ تو حرام ہے؟ فرمایا, ہاں سچ کہتے ہو اور میں اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ کا عشق کبھی کبھی اتنا غالب آتا ہے, وحدت الوجود کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ماری نہ ڈالوں. کیوں نہیں آخر دکھائی دیتے؟ کیوں نہیں ملتے؟ کیوں نہیں میں ان تک پہنچ سکتا؟ کیوں نہیں میں ان سے بات کرتا؟ اس لیے عقل انسانی عیار واقع ہوتی ہے، وہ جو دو چیزوں کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہے تو آگے جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ افسوس ان لوگوں کے حال پہ، اور نہایت قابل رحم اور قابل دعا ہیں جن کا تذکرہ معروم نے مثنوی میں کیا، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت کی ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا، کہ عقل یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی، شریعت یہ کہتی ہے۔ اصول کی بات یاد رکھو کہ نبوت اور وحی کا پیغام جو یقینی طور پر ثابت ہو، وہاں پہ عقل کوئی راہ سجھائے نہ سجھائے اسی کو ماننا۔ اس لیے کہ اس عقل سے زیادہ آگے جہان اور بھی ہیں۔ ہم ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کریم میں آیا ہے کہ منافقوں نے یہ کہا، اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، انہوں نے کہا ان کو دیکھو فاقے کرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، کیا ان کی عزت۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت دار لوگ ہیں وہ کم درجے کے، گھٹیا درجے کے لوگوں کو مدینہ سے اب اس جہاد کے بعد نکال باہر کریں گے، باہر پھینکیں گے، ہم اپنے شہر کو پاک کریں گے ان گھٹیا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ عزت اور غلبہ جس کو تم کہتے ہو، یہ پیسے اور دولت کے بلبوتے پہ نہیں آتا، یہ ہماری وحی کے ذریعے آتا ہے، اور حقیقت میں عزت اور احترام اور شہروں کے بسانے والے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے چلنے والے۔ عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور عقل حسن کے ظاہر سے متاثر ہو کر وہ کھینچتی ہے اور آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، آدمی اپنے نفس کا قیدی بن جاتا ہے، اور بے حاصل عشق کی ڈوریاں کہیں اور ڈالنے لگتا ہے۔ محروم نے مصنوعی میں فرمایا کہ مجنوں کو حوث تھی کہ کسی طرح لیلا سے مل لے، اور لیلا کے عشق میں روتا تھا، آخر ایک دن پیسے ملے اور اس نے اونٹنی لی اور اس پہ سوار ہوا، اور شاداں و فرحاں لیلا سے ملنے کے لیے سفر شروع کیا۔ اونٹنی نئی اور جوان تھی، بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے ہاں دودھ بھی گھنا تھا، تو انہوں نے اس کی لگام چیک کی کہ اتنے طویل سفر میں راستہ کٹے یا نہیں، اور سوار ہوا اور لیلا کی محبت میں اشعار پڑھتے ہوئے چل پڑا۔ نیند غالب آئی، لگام ڈھیلی پڑی، اور اونٹنی واپس کو پلٹی کہ ہائے میرا بچہ۔ بچے کی محبت اسے پیچھے کھینچتی تھی، اور مجنو جب بیدار ہوتا تھا تو لیلا کی محبت اسے مجبور کرتی تھی کہ اونٹنی کی لگام کو کسو تاکہ جلدی سفر طے ہو۔ تو نتیجہ یہ، میں نے بڑا لمبا اس قصے کو بیان کیا، ہم تو مختصر بہت کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ یہ کہ کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اس دائرے میں کبھی اس دائرے میں، اونٹنی دائرے میں ہی گھومتی رہی، نہ وہ اپنے بچے تک پہنچ سکی اور نہ مجنو لیلا تک پہنچ سکی۔ بس یہی حال ہے ان قابل افسوس لوگوں کا کہ جنسی خواہشات اور ناجائز تمنائیں اور یہ حرکتیں اور افعال نہ اللہ تک پہنچنے دیں اور نہ ہی حقیقت کی راہ کو دکھائیں. عقل تابع ہو جاتی ہے جنس کے, اور جب عقل جنس کے تابع ہو جائے تو آخرت تو درکنار, دنیا میں جو معاش اور کمانے کی عقل ہے وہ بھی برباد ہو جاتی. اس چیز کے انجام کو نہیں سوچتا کہ اس کا ماحصل کیا ہے. دیر تک رات گئے تک باتیں کرنا, انجام کار صبح دیر سے اٹھنا, نہ پڑھنا کام پہ وقت پہ, یہ تو ساری باتیں ایسی ہیں جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے. اس لیے عقل انسانی پر اگر ہو جائے جنس کا غلبہ اور عقل انسانی پر دوسری چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے اس حسن کی کشش کے علاوہ ہے, اور وہ مال کی محبت ہے کہ پیسہ آنا چاہیے. وہ حسن ڈھلا اور یہ عشق ختم ہوا. مولانا نے ایک اور بہت اچھی مثال مثنوی میں دی ہے جو ہم سب کے سمجھنے کے قابل ہے. لکھا ہے کہ بادشاہ بہت گھبرایا, اسے کہا میرا بیٹا جس کو سلطنت دینی ہے اور شادی بھی بڑے بادشاہ کی بیٹی سے کی ہے, یہ ایک بھنگن پہ مر مٹا. گھر میں صفائی کرنے آتی تھی, اس کی نظر اس پہ پڑ گئی اور حقیقی بیوی کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ لگ گیا. جب بہت تنگ آیا تو اس نے اعلان کروایا کہ ہے تو میری ذلت لیکن کیا کروں, بیٹا راہ سے اتر گیا ہے, کوئی اس کا علاج کر دے تو میں اسے یہ اور یہ انعام دوں گا. بڑے بڑے لوگ آئے, بادشاہ تنگ پڑا اور اسے کہا کوئی علاج کر نہیں سکتا, آئندہ جو علاج نہ کر سکے اور آئے اسے قتل کر. اس زمانے کے کوئی دانا آدمی آئے اور نے کہا حضور مجھے اجازت دیں, میں لڑکے کی گفتگو ان ساری چیزوں کو سننے دیکھنے کے بعد جان چھڑا دوں. اس سے احترام کیا, اجازت ہوئی تو شہزادے سے ملے, ساری باتوں کا خلاصہ, شہزادہ بھی کچھ عقل مند تھا لیکن اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہے, نہ اس لڑکی کا حسب نصب ہے, نہ کوئی اس کا پیشہ اچھا ہے, نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ کوئی شریف آدمی شادی کرے, لیکن حسن ہے کہ اس نے مجھے مار دیا اور دل دے آیا ہوں, بس یہ بات. انہوں نے کہا کہ میرے بچے وعدہ کرو کہ 40 دن تک تم اس سے نہیں ملو گے اور میں باقاعدہ تمہاری 40 دن کے بعد شادی کرا دوں گا. بڑا خوش ہوا کہ چلو ناجائز جائز میں تبدیل ہو جائے گا اور نہ کی جو سرخ بتی یہ بجھ جائے گی. اور گئے باورچی خانے میں اور نوکروں کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں 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 غذا اس لڑکی کو دی جائے, اور لڑکی کو ایک محل میں بند کر دیا. وہ ایک ایک دن کر کے گزار رہا تھا اور اس لڑکی کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی تو مولانا نے کہا یہ ساری گندگی بال ڈھیر پہ جمع کرتے رہو, خبردار اسے کہیں پھینک کے نہ آنا, اس جگہ پہ پھینکو. مہینہ ایک گزرا تو جسمانی قوت ختم ہوئی, رنگ سیاہ پڑا اور بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگی اور سب ادائیں بھول گئی. 40 دن گزرے, دروازہ کھلا اور وہ شہزادے کو لے کے آئے اور کہا بھی یہ دیکھ لیں اور نکاح کی تیاری کریں. اس نے تو دیکھا تو چیخ اٹھا، وہ رنگ و روغن، وہ آب و تاب، وہ محبت، وہ چیزیں، وہ اس طرح ویلکم کرنا سب زائل ہو چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا. اس نے کہا بابا اللہ کی بنا اس چڑیل سے شادی کراؤ گے؟ اس کا میرے بچے میرے ساتھ آ اور گندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ ہے حسن جس پہ تم مر مٹا تھا، یہ گندگی ہے، بس ختم ہو گیا عشق. اس لیے بہت سے لوگ اپنی زندگی اس عقل کے ساتھ برباد کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس چکر میں پڑ کے عاقبت و درکنار دنیا برباد کر دیتے ہیں جس کا یقیناً آخرت میں سوال ہوگا. اس لیے مثنوی مجھے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی میں اللہ نے قرآن نازل کی ہے، وہ آدمی کو انسان بناتی ہے، وہ میں سکھاتی ہے، وہ کہتی ہے اندر محنت کرو اور دل کو آئینہ بناؤ، اور یہ جو حسن خارج میں تمہیں متاثر کرتا ہے جب اس کا عکس دل پر پڑے گا تو تمہارا دل آئینہ بنے گا اور اسی میں ازلی حسن بھی آئے گا. سب نے کیا خوب لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے ایک بڑا ڈھیر مٹی کا لگایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو، مثالوں سے سمجھاتے ہیں نا جیسے بچوں کو، بہت بڑا ڈھیر مٹی اور گارا، اور خدا کے فرشتے جب اس گارے کو بنا چکے اور اس میں تخلیق کی صلاحیت پیدا ہوئی تو خدا نے ایک بوتل دی اور اللہ نے کہا کہ یہ تیل اس ساری مٹی پہ چھڑک دو. فرشتوں نے چھڑکنا شروع کیا، کہیں کم کہیں زیادہ. وہاں نے فرمایا کہ یہ وہ حسن کا چھڑکاؤ تھا، جتنا تمہارے حصے میں مٹی میں آیا، جتنی مٹی سے تم بنے، ایک مٹھی مٹی سے یا تھوڑی سی مٹی سے، اس میں جتنا اس تیل کا حسن کا اثر آیا تم دنیا میں اتنی خوبصورت پیدا ہوئے. تو تم سوچو مٹی میں حسن ملایا گیا اور تم بے قرار اور مرنے لگے، اور جب وہ حسن حقیقی اپنی اصل صورت میں قیامت میں سامنے آئے گا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟